الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ساتویں رکوع سے ہمیں آغاز کرنا ہے، 43 نمبر آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ یہ جو حرمت شراب ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تدریج ہے جس کو اختیار کیا گیا۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں فرمایا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، لیکن اس کا جو اسم ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پر فرمایا، خاص طور پہ جو نماز کا وقت ہے، جب تم نماز کے لیے جاؤ یا نماز پڑھنے لگو، تو اس وقت تم حالت نشہ میں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو اور تم نماز میں کھڑے ہو اور کوئی الٹی بات تم کر دو۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہیں اونگ آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے اونگ آ جائے، تو نماز توڑ دو، لیٹ جاؤ، کچھ آرام کرو، اور پھر دوبارہ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں اونگ آ جائے اور تم استغفار کرنے لگو، لیکن اس کی بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، اپنے آپ کو گالی دینا شروع کر دو، تو وہی حالت نیند میں بھی ہو سکتی ہے جو یہاں نشے کے حوالے سے بتائی۔ کہ دیکھو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم یاد کریں، یعنی سورہ فاتحہ ہے اور جو تسبیحات ہیں اس کا مفہوم یاد کریں، اور عام طور پر جو ہم سورتیں پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ یاد کریں، تاکہ اس حصے پر بھی عمل ہو نا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم کہتے ہو نماز میں اس کو تم سمجھنے لگو۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، اور دیکھو نہ اس وقت کہ تم حالت جنابت میں ہو، مگر یہ کہ راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یعنی اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ آؤ اور جائے نماز کے قریب بھی نہ آؤ، یعنی حالت جنابت میں جائے نماز پر نہ آؤ، مسجد میں نہ آؤ، الا یہ کہ تمہیں گزرنا ہو۔ یعنی حالت جنابت میں نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں ہو سکتی، اور مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے، الا یہ کہ انسان کو جنابت لاحق ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اس کو مسجد سے گزرنا پڑے۔ تو کہا کہ جب تک تم غسل نہ کر لو، پاک نہ ہو جاؤ، نہ نماز پر آؤ نہ جائے نماز پر آؤ۔ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے جو ہے وہ جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو۔ یہاں لمس سے مراد یعنی چھونا نہیں ہے، بلکہ اس سے تعلق جو ہے وہ مراد ہے، صحمت مراد ہے، جمع مراد ہے، اس کے لیے استعارہ ہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا ہے، فلم تجدو ما ان، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا سعیدا طیبا، تو تم قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس کا مسا کر لو، اس کو مل لو ہاتھوں پر اور اپنے چہروں پر۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو، چونکہ وہ تو ایک واقعے کا بیان تھا نا، کہا کہ اگر تم سفر میں ہو یا سفر میں ہو آدمی چاہے حضر میں ہو، انسان اگر وضو سے نہیں ہے یا اس کو جنابت لاحق ہے اور پانی میسر نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ سمبولیکلی پاکیزگی کا ایک احساس پیدا کرنے کے لیے مٹی کو لینا ہے اور مٹی کو لے کر ہاتھ اور منہ پر مل لینا ہے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسح ہے یہ حدث اصغر کے لیے بھی کفایت کرتا ہے، یعنی اس ناپاکی کے لیے بھی کفایت کرتا ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدث اکبر یعنی ایسی ناپاکی جس کے لیے غسل کی حاجت ہوتی ہے، دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ ایک صاحب کو اسی طرح ایک غزوے کے دوران اس طرح کی کوئی لاحق ہو گئی جنابت، تو وہ زمین میں جو ہے وہ پورے جسم کے ساتھ مٹی میں لوٹنے لگے، یعنی ان کا خیال ہوا کہ بھئی جب عام طور پہ وضو کے لیے یہ کرنا ہے کہ بھئی ہاتھ اور منہ پہ کرنا ہے، تو اگر غسل کی حاجت لاحق ہو جائے تو گویا پورے جسم کو مٹی میں رولنا ضروری۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو مسا ہے یہ وضو کے لیے بھی کفایت کرتا ہے اور یہ غسل کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ تو چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، پانی میسر نہیں ہے، یا پانی تو میسر ہے لیکن ایسی کوئی بیماری لاحق ہے کہ اگر جسم پر پانی ڈالا جائے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا اور کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، تو پانی کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر عفو درگزر کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب یہود کا تذکرہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنی راہ گم کر دو، تمہاری منزل بھی کھوٹی ہو جائے، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور حمایتی کے اور اللہ کافی ہے بطور مددگار کے۔ من الذین ہادو، اب یہاں دو تین آیات ہیں جس میں جو اہل کتاب ہیں اور خاص طور پہ یہود ہیں ان کے جرائم کی ایک فہرست بیان ہو رہی ہے۔ یہ جرائم قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئے ہیں، کہیں اجمال میں کہیں تفصیل میں، تو ایک بہت ہی کنسائس انداز میں کچھ آیات میں وہ سارے جرائم کٹھے کر دیے گئے ہیں۔ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعه، ایک جرم ان کا یہ تھا کہ وہ بات کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے تھے، لفظوں کو بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے اللہ کے کلام میں۔ ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی، کہتے یہ تھے زبان کو لوش دے کے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وسما غیر مسمعین، اور وہ پیغمبر کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہیں آپ بات سنیے، اور پھر کہتے تھے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے، یعنی گویا معاذ اللہ بد دعا دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بات لوگوں کو نہ سنائی دے۔ ورائنا، اور وہ رائنا کہتے تھے، یعنی انظرنا کی بجائے رائنا کہتے تھے، اور اس کو بھی جو ہے وہ لوچ دے کے کہتے تھے۔ لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو موڑ کر، و تانن فی الدین، اور دین پر حملے کے لیے، دین پر عیب لگانے کے لیے۔ ولو انہم قالو، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا، صحیح رویہ تو یہ تھا کہ وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وسما، اور کہتے کہ آپ سنیے، ونظرنا، اور رائنا کی جگہ کہتے ونظرنا، آپ ہماری طرف التفات کیجئے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، و اقوم، اور زیادہ سیدھا ہوتا، سادہ درست ہوتا۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کے پاداش میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ملعون لوگ ہیں، لیکن یہ لعنت کو آربیٹریری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس پہ لعنت کر دی، جس کو چاہا اس پر رحمت کر دی، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، تو رحمت کا اپوزٹ ہے لعنت۔ تو کہا کہ یہ لعنت جو اللہ نے ان کو کی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، انہوں نے اپنے ارادے سے کفر کیا تو اللہ نے سزا کے طور پر ان پہ لعنت کی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے تمہارے ساتھ ہے. من قبل ان نطمس وجوہن, اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں. فنردہا علی ادباریہا, اور پھر ان کو پھیر دیں پیٹھ کی طرف, یعنی چہرہ پیٹھ کی طرف کر دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا ہم لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر. اس کا واقعہ آگے آئے گا سورہ اعراف میں کہ کس طریقے سے انہوں نے وائلیشن کی ہفتے کے قانون میں, تو اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا جو حکم ہے, اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس سے کم تر جس چیز کو چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا, بہت بڑا گناہ کمایا. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں, لیکن جس کو شرک جلی کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, وہ ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے صادر ہوا ہے, کسی ذات سے, کسی ہستی سے, کسی شے سے, یا اللہ سے کچھ صادر ہوا ہے, اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یا جس کو ایمنیشن کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ کائنات نکلی ہے, یعنی اس کا صدور ہوا ہے, تو یہ شرک جلی ہے. اور دوسرا شرک جلی کیا ہے کہ انسان یہ مانے کہ اس کائنات کے بنانے میں اور اس کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے. اللہ لہ الخلق والامر, تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تدبیر امر بھی اللہ ہی کرتے ہیں, یہ یعنی فرشتے اللہ کے کارکن ہیں, وہ یہاں مراد نہیں ہے. انڈیپینڈنٹلی اللہ کے ساتھ ہم یہ اگر مانتے ہیں کہ کوئی شریک ہے اس کائنات کو بنانے میں اور اس کائنات کو چلانے میں, تو یہ شرک جلی ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں. تو کہا کہ اس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا, کیونکہ شرک اللہ سے بے وفائی ہے, غداری ہے, اس کو اللہ معاف نہیں کرتا. تو کہا کہ اس سے کم تر پر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا, جو پرانے عہد نامے ہیں, جو پرانی کتابیں ہیں, اس میں بہت سی جگہوں پہ شرک اور بدکاری کو بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ بھی بدعہدی ہے, غداری ہے, اور بدکاری بھی جو ہے وہ بدعہدی ہے. اور باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ شوہر کی ہر کوتاہی معاف کر سکتی ہے, لیکن یہ جو انفیڈیلٹی ہوتی ہے, اس طرح کا جو بٹریئل ہے, اس کو معاف نہیں کرتی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی باقی ہر طرح کا گناہ معاف کر دیں گے, لیکن یہ بات کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پوجنے لگے, اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور بہت سی روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے بندو تم زمین بھر بھی خطائیں لے کر آؤ گے میرے پاس, اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تمام خطائیں معاف کر دوں گا اور زمین بھر مغفرت لے کر میں تم سے ملوں گا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاک باز ٹھہراتے ہیں, اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی. یعنی یہ خاص طور پر یہ یہود کا بھی معاملہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اپنی پاکیزگی بیان کرتے تھے. سورہ نجم میں آگے وہ آیت آئے گی, فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو بہت پاک باز مت خیال کیا کرو. ہوا اعلم بمن اتقا, وہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون متقی ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا بھی تزکیہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جدید عربی میں تزکیہ کہتے ہیں, یعنی وہ جو ایک خاص طرح کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. سعودی عرب وغیرہ کی یونیورسٹیز میں اگر آپ کو داخلہ لینا ہو مدینہ یونیورسٹی میں, تو یہاں کے کچھ مدرسے ہیں جو تزکیہ لکھ کے دیتے ہیں, یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص معاملے میں فرمایا کہ بہت زیادہ اس طریقے سے کسی کا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے. ایک صاحب ان کی موجودگی میں کسی دوسرے صاحب نے ان کی بہت تعریف کر دی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی حق قطع ان کا صاحبک, تمہاری خرابی ہو, بربادی ہو, تم نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی مار دی. اور کہا اس طرح نہ کہا کرو, اور اگر تمہیں کہنا ہی ہو لا محالہ, تمہیں کسی کی تعریف کرنی ہو, تو یہ کہا کرو کہ احسبہ کذا و کذا, میں اس کو ایسا ایسا گمان کرتا ہوں. وَحَسِيبُهُ عَلَى اللَّهِ، اصل میں اس کا صحیح جو محاسبہ کرنے والا ہے، اس کی صحیح جانچ کرنے والا وہ اللہ ہے. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کروں گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی دیکھیے کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہی گناہ، بہت صریح اور بہت ہی یعنی واضح گناہ کافی ہے ان کے لیے. اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جو ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر. جبت کا ترجمہ بت بھی کیا گیا ہے، اور جبت کا ترجمہ جو ہے وہ جادو ٹونا اور وہ جو قیافہ ہوتا ہے اور فال وغیرہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے، کہ جادو ٹونے پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. طاغوت جو ہے وہ شیطان کو بھی کہتے ہیں. وہ یقولون للذین کفروا، اور ظاہری بات ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی پوچھتا ہے، کسی بت کو پوچھتا ہے، تو اصل میں وہ شیطان کو پوچھتا ہے. اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا مت کیجیے. ظاہری بات ہے وہ شیطان کو تو نہیں پوچھتے تھے نا، وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے. تو ہیں ایسے لوگ، آج بھی ہیں، ڈیول ورشپرز ہیں، ان کی ویب سائٹس ہیں، وہ ریچولس کرتے ہیں ڈیول کے لیے، لیکن اصل میں تو جو بھی کسی بت کو پوچھتا ہے اصل میں شیطان کو پوچھتا ہے. وہ یقولون للذین کفروا ہا اولائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا، اور یہ اہل کتاب اتنے زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں اہل ایمان کی نسبت، اور یہ صحیح راہ پر ہیں، زیادہ صحیح راہ پر ہیں. یعنی اہل کتاب کو تو چاہیے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اپنے سے قریب محسوس کریں، کہ وہ بھی کتاب شریعت کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی نسبت مشرکین کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ راہ پر ہیں، وہ زیادہ ہدایت پر. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دیں تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ام لہم نصیب من الملک فیض اللہ یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کوئی حصہ ہے سلطنت میں، اختیار میں، تو پھر یہ تو نہ دیں کسی کو بھی ایک تل کے برابر بھی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملات لوگوں کے سپرد کر دیں، کسی قوم کے سپرد کر دیں، کسی گروہ کے سپرد کر دیں، خاص طور پہ ان یہود کو دے دیں، تو یہ تو اپنے سوا کسی کو ایک تل بھی نہ دیں. یہ اتنے تنگ دل ہیں، اتنے زیادہ ان کے اندر عصبیت ہے اپنی قوم کی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا ان کو گمان ہے یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کو نواز دیا. یعنی وہی بات ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ حسد ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یعنی شیطان کا، ابلیس کا بھی مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی حسد ہی تھا. مشرکین مکہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی حسد ہی تھا. اور اہل کتاب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی حسد ہی تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ انسان کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، بالکل کھا جاتا ہے. فقط آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً، تو بے شک ہم نے آلہ ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی عطا کی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تو ان میں سے بعضیں وہ بھی ہیں جو جس نے اس پر ایمان لایا، اور وہ بھی ہیں جو اس سے ہٹا رہا. یعنی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، بہت تھوڑے ہیں، جو قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے، پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے، لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بطور ایک آگ کے، بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پر. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، اور جب جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم بدل دیں گے ان کی کھال کو ایک اور کھال سے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یعنی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی جلد جل جاتی ہے تو ڈی سینسیٹائز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جلن کا اور دکھ کا احساس نہیں ہوتا. لیکن کہا کہ نہیں، یہاں ایک دفعہ اگر جلد جلے گی، تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ اللہ نئی جلد دے دیں گے، پھر دوبارہ اس کو آگ جلائے گی، پھر دوبارہ وہ تکلیف جو ہے وہ سہیں گے. تو یہ ابدی عذاب ہے، اس کی طرف اشارہ. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور یہ وہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس میں بائنری اپوزیشنز ہوتی ہیں، جب بھی جو ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو بڑا سٹیٹسٹیکل ذوق ہوتا ہے انہوں نے باقاعدہ گن کے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ جہنم کا تذکرہ ہے اتنی مرتبہ جنت کا تذکرہ ہے، جتنی مرتبہ جو ہے وہ عذاب کا تذکرہ ہے اتنی مرتبہ رضا کا تذکرہ ہے، جتنی مرتبہ لعنت کا تذکرہ ہے اتنی ہی مرتبہ رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو کہا کہ اس کے برعکس وہ لوگ کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے وہاں پر بہت پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وندخلہم ظلاً ذلیلہ، اور ہم ان کو داخل کریں گے بہت ہی گھنی چھاؤں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی چھاؤں میں ایک تیز رفتار گھڑ سوار 1000 برس تک بھی چلتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس قدر بڑے درخت جو ہے وہ جنت میں ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو ان کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، یعنی جس کا جو ڈیو بنتا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور یہ گویا ایک بہت اہم ہدایت ہے، اور امانتیں ظاہری بات ہے عہدے بھی ہیں منصب بھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے ایک زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم رائے دہی دیتے ہیں، جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ اس کو ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کسی کو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا متى الساعة، اے نبی بتائیے کہ الساعة یعنی دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ تو آپ نے اپنی بات جاری رکھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید آپ نے سنا نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے سنا ہے لیکن آپ کو یہ سوال اچھا نہیں لگا۔ جب آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ، کہاں ہیں وہ صاحب جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ تو ان صاحب نے کہا جی میں ہوں۔ میں نے کہا تو آپ نے کہا کہ اِذَا زُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کَيْفَ اِضَاعَتُهَا، یعنی امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب معاملات کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ ایک ہائرارکی بتا دی اطاعتوں کی، اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، بس جو وہ کہیں وہ بات ماننی ہے۔ اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، اولی الامر سے مراد دونوں ہیں، حکمران بھی اس سے مراد ہیں اور علماء اور فقہا بھی اس سے مراد ہیں۔ تو کہا کہ یہ اولو الامر ہیں، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر تمہاری کھینچ تان ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی آخری اتھارٹی کون سی ہے؟ آخری اتھارٹی اللہ اس کے رسول ہیں، اور ظاہری بات ہے اللہ اس کے رسول کا مطلب کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اَيْ إِلَى الْقُرْآنِ وَإِلَى الرَّسُولِ اَيْ إِلَى السُنَّةِ، اللہ کی طرف لوٹا دو یعنی قرآن کی طرف لوٹا دو، اور رسول کی طرف لوٹا دو یعنی سنت کی طرف لوٹا دو۔ تو غیر مشروط اطاعت کسی کی نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدنا عمر کی بھی نہیں ہے۔ تو کہا غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اس کے رسول کی ہے، باقی سارے معاملات ریفر ہوں گے قرآن و سنت کی طرف۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بات زیادہ بہتر ہے اور مآل کار کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب یہاں سے آگے منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نفاق جو ہے ایک تو اس کی بڑی تقسیم ہے، ایک کو کہا جاتا ہے کہ نفاق اکبر، इसको कहा जाता है एतिकादी निफाक या कानूनी निफाक। ये निफाक क्या है? ये बिल्कुल वो लोग हैं कि जो असल में काफिर हैं, हम पीछे वो आयत पढ़ चुके हैं कि अहली किताब में से यहूद में से कुछ लोगों ने बैठ के ये साजिश की, उन्होंने कहा कि दिन के इब्तदाई हिस्से में ईमान ले आओ और आखिरी हिस्से में फिर जाना, यानी ये तो बिल्कुल कट्टर काफिर लोग हैं और धोखा देने के लिए इस्लाम में आ गए। और एक निफाक वो होता है जिसको निफाक असगर कहते हैं, निफाक अखलाकी कहते हैं, निफाक अमली कहते हैं। ये वो चीज़ है जो इसको हम कहते हैं ईमान की कमी या किरदार की कमी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो निफाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसके भी कई शेड्स थे। इसके असल में जो स्पीयर हेड थे वो तो यही थे यहूद, उनके ज़रिए वजूद में आया। फिर बहुत से लोग थे कि जो उनका कोई बुरा कोई ख्याल नहीं था, सेबोटाज करने की नीयत नहीं थी, लेकिन वो मफादात के असीर थे। वो चाहते ये थे कि भाई फतह मिल जाए, गनीमत मिल जाए, गलबा मिल जाए। बहुत से लोग थे जो बस बेध्यानी में मुसलमान हो गए, उन्होंने कहा कि भाई सब लोग मुसलमान हो रहे हैं, कबीला मुसलमान हो गया, तुम भी हो जाओ। लेकिन जब दीन के तकाजे सामने आए, माल और जान की कुर्बानी के तकाजे सामने आए, तो पीछे हटने लगे। तो ये सारे शेड्स जो हैं हमें मुनाफिकीन में मिलते हैं, और ख़ास उन मानों में ये जो कट्टर मुनाफिकीन हैं, इनमें से जैसा सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि इन्नमन निफाक काना अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो ख़ास तरह का निफाक था ना, जो पैगंबर के दौर में वजूद में आता है, कहा कि ये तो अल्लाह के नबी के ज़माने में था, अब क्या है? अब कुफर है या इस्लाम है? इसीलिए आपको ये बात मालूम होगी कि हमारे यहाँ वो लोग के जो बबातिन काफिर होते हैं और बज़ाहिर मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, अब उनको ज़िंदीक कहा जाता है, उनके लिए एक अलग इस्तिलाह है। तो इस वजह से इन मानों में मुनाफिक नहीं किसी को कहा जाएगा। हाँ, एक बेकिरदार आदमी जिसके कौल फेल में तजाद हो, उसके लिए मुनाफिक का लफ्ज़ उर्फ़ आम में हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो ये दावा करते हैं कि वो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया? युरीदूना यतहाकमू इला तागूत, और वो चाहते हैं कि अपने फ़ैसले अपने कज़िये ले जाएँ तागूत के पास, शैतान के पास। वक़्त उमिरू अन यकफुरू बिह, हालांकि उनको तो हुक्म दिया जा चुका है कि वो इसका इनकार करें। अब ये क्या मामला है? ये वही मुनाफिकीन हैं या यहूद का गुरोह था? क्योंकि मालूम है कि मदीना के अंदर यहूद की अदालतें भी थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत भी थी। तो ये मुनाफिकीन, जब उनको लगता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से हमारा मनचाहा फ़ैसला हमें मिल जाएगा, तो वहाँ अपना मुकदमा ले जाते थे, और जब उनको लगता था कि वहाँ से हमारी जो है सुनवाई नहीं होगी, तो वो यहूद की अदालतों में ले जाते थे। तो कहा कि वो यहूद की और तागूत की अदालतों में अपने फ़ैसले लेके जाते हैं, जबकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसका इनकार करें। वो कहाँ हुक्म दिया गया था? हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, हमें यकफुर भी तागूत ही व यूमिन बिल्ला। तो तागूत का कुफ्र करना वो ईमान की लाजमी शर्त है। वह युरीदु शैतान अन युदिल्लहुम ज़लालम बईदा, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको दूर की गुमराही में डाल दे, गुमराह के करके बहुत दूर ले जाए। वइज़ा क़ीला लहुम तआलौ इला मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल, और जब इनसे कहा जाता है आओ उसकी इसकी तरफ जो अल्लाह ताला ने उतारी है, यानी कुरान की तरफ आओ, व इला रसूल और रसूल के पास आओ, रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अनका सुदूदा, तो आप देखते हैं मुनाफिकीन को कि वो आपसे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, हट जाते हैं। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, फिर क्या हुआ कि जब जब उनको पहुंची कोई मुसीबत उनकी अपने हाथों की करतूतों की वजह से, सुम्मा जाऊ का, तो फिर ये आपके पास आते हैं, यहलिफून बिल्लाह, अल्लाह की कस्में खाते हुए, इन अरदना इल्ला एहसान व तौफीका, कि हमारा इरादा तो नहीं था मगर भलाई का और आपस के मिलाप का, हम तो पैचअप कराना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सब लोग एक हो जाएं। उलाइकल लजीन यालमुल्लाहु माफी कुलूबिहिम, ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ के इनके दिलों में है। फ़ारिज़ आनहुम, तो ए नबी आप इनसे एराज़ कीजिए, वाइज़ हम, और इनको नसीहत कीजिए, वकुल लहुम फ़ी अनफुसहिम कौलम बलीगा, और उनसे कहिए उनके हक में ऐसी बात कि जो इनके दिलों में उतर जाए, दिल तक उतरने वाली बात इनसे आप कह दीजिए जो इनके दिलों पर असर करे। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और हमने नहीं भेजा रसूल को मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। रसूल इसीलिए आता है कि उसकी बात मानी जाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अतानी फ़कत अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की, वमन आसानी फ़कत असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और ये क्यों ना हुआ کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائیں جاؤ کا تو یہ آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ، تو پھر یہ بھی اللہ کے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے، لوجد اللہ التواب الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کے تین سب سے بڑے مسئلے تھے، تین چیزیں ان پہ بہت بھاری تھیں۔ ایک چیز ان پر یہ بھاری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہر بات میں مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی قرآن کی کوئی آیت لائیے، جس طرح آج منکرین سنت ہے نا، ایک مشابہت پائی جاتی ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے منافقین میں اور ان میں، وہ بھی ہر چیز میں یہ کہتے ہیں بھئی قرآن دکھاؤ، قرآن میں کوئی آیت دکھاؤ۔ تو ان کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز جو ان پہ بات تھی وہ جان و مال خرچ کرنا تھا، یعنی مال کا انفاق کرنا تھا اور جان کھپانا تھا۔ اور تیسری چیز جو ان پر بہت بار تھی وہ ہجرت تھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ان آیات میں بار بار آئے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں اور ہرگز نہیں اور آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے ہر تنازع میں یہ آپ کو ہی منصف اور حکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے جی میں کوئی تنگی نہ پائیں، ویسلموا تسلیما، اور آپ کی بات کو خوشی خوشی تسلیم کر لیں۔ اب یہاں ایمان کی نفی کر دی گئی، کس بات پر؟ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ مان لیا لیکن مارے باندھے کو مانا، اور مان تو لیا کہ اب کیا کریں، حاکم ہیں، لیکن بہرحال فیصلہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے تھا، کوئی بے انصافی ہوئی ہے، تو کہا کہ اگر دل میں کوئی اس طرح کی کھٹک بھی ہے، خلش بھی ہے، تو تمہارے ایمان کی نفی ہے۔ اور یہ یہود اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک خاص معاملے میں ایک مرتبہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک اور صاحب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے پاس وہ معاملہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کو دیکھ کر سیدنا زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو ان صاحب نے بہت طنزیہ انداز میں کہا کہ ان کان ابن عمتک، کہ بس بات سامنے آ گئی نا کہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا، یعنی بہت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا اقربہ پروری کا الزام لگایا۔ تو کہا کہ یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوہ الا قلیل منہم، اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے، ان کے لیے طے کر دیتے کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ یا دوسروں کو نکال دو، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو نہ کرتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا نا، جب انہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی، کہ اپنے میں سے جو لوگ جنہوں نے اس جو ہے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کرو، تو کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مختلف قبائل کے اندر منافقین ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان پر بھی یہ آزمائش ڈال دیتا کہ بھائی تمہارے اندر کے جو منافقین ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اپنے ہاتھ سے بے دخل کر دو، تو پھر ان کو کرنا پڑتا لیکن بہت تھوڑے کرتے۔ تو کہا کہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم تمہیں نہیں دیا۔ ولو انہم فعلوا ما یعظون به، اور اگر یہ لوگ وہ کریں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر لہم واشد تثبیتا، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اور زیادہ ان کو ثابت رکھنے والا ہے دین پر۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم ان کو دیں گے خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو ان کی رہنمائی کریں گے، ہم ان کو چلا دیں گے سیدھی راہ پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اللہ اس کی رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ جو صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ منعم علیہم کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیک بخت لوگوں میں سے۔ وحسن اولئک رفیقہ، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق کے، رفاقت کے لیے ان سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو کہا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو انبیاء کی، شہداء کی، صدیقین کی اور صالحین کی رفاقت جو ہے وہ میسر آئے گی۔ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہی سوال کیا، متى الساعة، کہ بھائی الساعة کب ہوگی، دنیا خاتمہ کب ہوگا؟ آپ نے کہا اس کو چھوڑو، کب ہوگا کب نہیں ہوگا، ما عادت لہا، تم یہ بتاؤ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، اصل سوال تو یہ ہے۔ ان نے کہا کہ کوئی شے نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے، غیر انی احب اللہ و رسولہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے، بس میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہو۔ اور فرمایا سیدنا انس نے کہ اہل ایمان کو ایمان لانے کے بعد کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہوئی کہ انت مع من احببتا۔ ایک صاحب آئے بہت ہی مستر ہو کے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی مجھے بہت پریشانی لاحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں، پھر دل مضطرب ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن اب ایک خیال بہت عرصے سے مجھے ہانٹ کر رہا ہے کہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے میں ہوں گے، اور مجھے، مجھ پر اللہ نے رحم کیا تو میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن معلوم نہیں کہاں ہوں گا۔ تو اب مجھے یہ بات پریشان کیے دے رہی ہے کہ کیا معاملہ ہوگا، یعنی آپ سوچئے ذرا، ان صحابی کے لیے یعنی وہ دنیا ان کو اچھی لگ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، اس جنت کی نسبت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ہے۔ اس موقع پہ بھی آپ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی بشارت ہے، ذلک الفضل من اللہ، کہا کہ یہ فضل ہے اللہ کا، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، اے ایمان والو لے لو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو اللہ کی راہ میں، اور نکلو جدا جدا بھی نکلو اور اکٹھے بھی نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے بعض ایسا بھی ہے کہ جو دیر لگاتا ہے، یعنی منافقین ہیں وہ دیر لگاتے تھے، ٹالتے تھے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور اگر تم پر کوئی بپتا پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل نہ کیا ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ہو جاتا، مجھ پر بھی یہ تکلیف آ جاتی۔ یعنی کوئی مہم گئی اور اس میں کوئی نقصان ہو گیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے، اب وہ گویا شکر ادا کر رہا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھ پر بھی مصیبت آتی۔ ولئن اصابکم فضل من اللہ، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں اللہ کا کوئی فضل پہنچے، فتح حاصل ہو، غنیمت پہنچے، لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ ایسے کہتا ہے اس شخص کی مانند جس کی اور تمہارے درمیان کوئی محبت، کوئی مودت ہی نہیں ہے، یا لَيْتَنِي، اے کاش کنت معہم، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بہت بڑی مراد پا لیتا۔ یعنی منافقین کے نزدیک بڑی مراد کیا ہے؟ فتح اور غنیمت۔ حالانکہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں کام آ جائیں، اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس چاہیے کہ وہ قتال کریں اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے، فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ قتال کریں جنہوں نے بیچ دی دنیا کی زندگی آخرت کے ہی بس، یعنی مول لے لی آخرت دنیا کو بیچ کر۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب، اور جو کوئی بھی قتال کرے گا اللہ کی راہ میں اور پھر مارا جائے گا یا غالب ہوگا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب اس کو اجر دیں گے بہت بڑا۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ وہ لوگ کہ جن کو دبا لیا گیا ہے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے رب ہمارے تو ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے مکین ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیہ، اور اے اللہ تو ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی مقرر کر دے، وجعل لنا من لدنک نصیرہ، اور تو ہمارے لیے کر دے خاص اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں رہ گئے، ہجرت نہیں کر سکے، دبا لیے گئے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یا آس پاس کی بستیاں ہیں جہاں مشرکین کی اکثریت ہے، وہاں پر رہتے ہیں۔ تو اب جو اہل مدینہ ہیں، جو مسلمان مدینہ میں رہتے ہیں، ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں اٹھتے، ان لوگوں کو کیوں نہیں چھڑاتے ان کے ظلم و ستم سے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم قتال کرو شیطان کے حمایتیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو مکر ہے، جو فریب ہے، وہ بہت ہی سست ہے، بہت ہی کمزور. یعنی اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ کفار، جو شیطان اور طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ تھام کر رکھو، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. مکہ میں حکم یہی تھا کہ چاہے تمہیں کتنا ہی تنگ کیا جائے، کتنی اذیت تمہیں دی جائے، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، اب جب مدینہ میں آ کے ایک استحکام پیدا ہو گیا ہے، تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب جب ان کے لیے قتال فرض کیا گیا ہے، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، کہ اب انہوں نے لوگوں سے ایسے ڈرنا شروع کر دیا ہے گویا کہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کے ان سے ڈرنے لگے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اے رب ہمارے، تو نے کیوں ہم پر قتال فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دے دی ایک قریب کی مدت تک؟ کل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرما دیجئے دنیا کا جو فائدہ ہے، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقا، اور جو متقی ہے اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تمہیں ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط گڑیوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، موت تو تمہیں آ ہی جائے گی جہاں پر بھی تم ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام دھرتے ہیں. جس طرح ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورہ آراف میں کہ آل فرعون، جو بنی اسرائیل تھے، وہ بھی سیدنا موسیٰ سے یہی کہتے تھے کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، معاذ اللہ، جو ہم پر آئی ہے. تو یہ منافقین بھی کیا کرتے تھے، جب کوئی خیر پہنچتا تھا تو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو پیغمبر پہ اس کا الزام دھرتے تھے. کل کل من عند اللہ، اے نبی فرما دیجیے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لہا اولئک القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا ہوا ہے ان لوگوں کا، کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھی تمہیں خیر پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو اور جو تمہیں خرابی پہنچے، تکلیف پہنچے، تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. جو قرآن امید کہتے ہیں نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر پڑتی ہے، پڑنے والی، تمہارے اپنے اعمال کی پاداش ہوتی ہے، اور بہت سی چیزوں کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے، اللہ خالق شر بھی ہے. ہم جو ہیں وہ زرتشتیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو آخری سطح پر بھی جو ہے خیر کا خدا جو ہے وہ یزدان کو کہتے ہیں، اور شر کا خدا اہرمن کو کہتے ہیں. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے، لیکن ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. یہ ادب ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتے ہیں، شیطان کی طرف کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو اکابرین ہمارے ہاں کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کی پریمبل میں اس طرح کے جملے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے کتاب لکھی ہے، یا فلاں گفتگو میں نے کی ہے، اس میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے اساتذہ کی برکت سے ہے، اور اس میں جو کمزوری ہے، خرابی ہے، وہ میرے نفس کی وجہ سے ہے اور شیطان کی وجہ سے. یہاں پر بھی یہی کہا کہ جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنی جانوں کی طرف سے آتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ. یہ منافقین، یہ اہل کتاب اگر آپ کو رسول نہیں مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کافی ہے بطور گواہ کے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور جو کوئی بھی جس نے روگردانی کی تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو جبراً اسلام میں لے آئیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, اور آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, پھر جو آپ سے باہر نکلتے ہیں بات کر کے تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف بات کرتا ہے جو آپ سے کی ہے. آپ کے سامنے جا کر تو اطاعت کی باتیں ہیں, باہر نکلتے ہی سرکشی کی اور نافرمانی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون, اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو یہ مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ, اے نبی آپ ان سے الجھیے مت, اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید پر. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے, بہت تفاوت پاتے. یعنی جو انسان ہے, انسان کا کلام تضاد سے پاک نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی جو فکر ہوتی ہے اس میں ایولوشن ہوتا ہے, اس میں ایک خاص طرح کی تدریج ہوتی ہے. لیکن کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے علم میں کوئی ایولوشن نہیں ہے, اللہ کے علم میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے. تو کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, اگر یہ ماں سوا اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں, اس کو مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر وہ اس کو لوٹائیں, اس کو ریفر کریں رسول کی طرف یا جو ان کے انچارج ہیں, اولو الامر ہیں, قبیلوں کے سردار ہیں, ان کی طرف. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو پھر اس کی تحقیق کر لیں گے وہ لوگ کہ جو ان میں سے جاننے والے ہیں, جو تحقیق کرنے والے ہیں, جو جاننے والے ہیں وہ اس کی تحقیق کر لیں گے. یہ بھی منافقین کا ایک حربہ ہوتا تھا کہ افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ لشکر حملہ کرنے والا ہے, فلاں قبیلہ تم پہ چڑھ آیا ہے. تو کہا کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو انچارج ہیں, جو قبیلے کے سردار ہیں, ان کی طرف ریفر کرو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت, اس کی مہربانی, تو تم میں سے اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پیروی کر لیتی, مگر تھوڑی تھوڑے ہی بچتے, زیادہ تر جو ہے وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ, اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. لا تکلف الا نفسک, آپ کو ذمہ داری نہیں ٹھہرائی گئی مگر آپ کی اپنی جان کی. وحرز المؤمنین, اور آپ اہل ایمان کو اس پر ابھاریے, یعنی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی اپنی, اور آپ باقیوں کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں, آپ ان کو ابھاریں. اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی لڑائی کو روک دے, بند کر دے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں, اور اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں. اب یہاں سے آگے کچھ اور معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو کوئی اچھی شفاعت کرے گا, اچھی سفارش کرے گا, اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, اور جو کوئی بری شفاعت کرے گا اس کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا, اس کا وبال لینا پڑے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہمارے عام طور پہ شفاعت کا لفظ جس کا ترجمہ سفارش کیا جاتا ہے, اس سفارش کا لفظ نگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات سفارش ریکمنڈیشن اچھی ہوتی ہے, بعض اوقات بری ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اپنی حاجتیں لے کر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے اشفعوا تؤجروا, لوگوں تم شفاعت کرو اور اپنا اجر محفوظ کر لو. ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما یشاء, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان کے ذریعے جو چاہے گا فیصلہ کروا لے گا, لیکن تم تو اپنا اجر محفوظ کر لو نا. ایک آدمی آیا ہے حاجت مند, تو آدمی کہے کہ اے اللہ کے نبی آپ, میں اس بندے کو جانتا ہوں, یہ واقعی تنگ دست ہے, اس کے ساتھ واقعی یہ مسائل ہیں, تو آپ اس کی حاجت پوری کر دیں. تو یہ ایک اچھی ریکمنڈیشن ہے, اچھی شفاعت ہے. اسی طرح ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میری سواری کھوئی گئی ہے, آپ مجھے کوئی سوار کر دیں, مجھے کوئی سواری دے دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اضافی کہ میں تمہیں دے سکوں. تو مجلس میں ایک صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ انا ادلہ علی من یحملہ, میں اس کی رہنمائی کر دوں گا ایسے شخص کی طرف جو اس کو سوار کر دے گا. اور وہ ان صاحب کو لے کے چلے گئے ان صاحب کے پاس جن کے پاس اضافی سواری تھی، اور اضافی سواری انہوں نے ان کو دے دی. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے گا تو اس کو اس نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا. اب ظاہر بات انہوں نے سواری نہیں دی تھی، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے ان صاحب کے پاس جو سواری فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ شفاعت حسنہ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کسی کو تحیت کرو، کسی کو گریٹ کرو، تو اس کو گریٹ کرو، اس کی تحیت کرو اور اس کا جواب دو اس سے بہتر، یا کم از کم اس کی بات کو لوٹا دو. تحیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زندگی کی دعا دینا، حیاک اللہ جس کو کہتے ہیں، یا پنجابی میں لوگ کہتے ہیں حیاتی ہووے، یہی بالکل تحیت کا یہ مطلب ہوتا ہے، کسی کو زندگی کی گریٹنگ کرنا. تو کہا کہ اگر تم نے کوئی گریٹ کرے تو کم از کم اتنی بات اس کو لوٹا دو یا اس سے بڑھ کے لوٹا دو. جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے کہا کہ جاؤ یہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے اور ان کو سلام کرو، تو پھر جو تمہیں وہ جواب دیں گے وہی تمہاری گریٹنگ ہوگی اور تمہاری نسلوں کی گریٹنگ ہوگی. تو جا کے انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس سے طے ہو گیا کہ مسلمانوں کی گریٹنگ یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بس یہی الفاظ تھے جو مختلف زبانوں میں مختلف امتوں میں چلتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم. آپ نے کہا عشرہ، آپ نے کہا کہ دس، پھر آپ نے جواب دے دیا. پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا عشرون، آپ نے کہا بیس. پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا ثلاثون، یعنی تیس. یعنی السلام علیکم کہنے والے کو دس نیکیاں ملیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے والے کو بیس نیکیاں ملیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو تیس نیکیاں ملیں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور بے ضرور تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ تمہارے اندر منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہیں. کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سختی کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نرمی کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا پردہ چاک کیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پردہ رکھا جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے تو ان کے اعمال کے سبب ان کو اوندھا کر دیا ہے، ان کو الٹا دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا تم چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو ہدایت دو جس کی گمراہی پہ اللہ نے مہر لگا دی. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اے نبی آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ منافقین یا یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تمہیں بھی کافر کر دیں، تم بھی کافر ہو جاؤ. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پھر تم سب برابر ہو جاؤ. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر تم ان کو ولی نہ بناؤ، ان میں سے لوگوں کو ولی نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں. اب یہاں ہجرت کا تذکرہ ہے، ہجرت بھی منافقین پر بہت بار تھی. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر پھر وہ روگردانی کریں. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو مار دو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم نہ بناؤ ان کو جو ہے ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی کارساز. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ کہ جو جن کا ملاپ ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے. او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں. ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے قتال کریں. او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے قتال کریں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اگر ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ظاہری بات ہے تم ان پہ دست درازی نہیں کر سکتے. یا وہ لوگ آ گئے ہیں کسی قوم کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن جبرن آئے ہیں، زبردستی آئے ہیں، اور بیچارے اس جوگے نہیں ہیں کہ تم سے جو ہے وہ لڑیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی قوم سے جو ہے وہ دشمنی مول لے لیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے قتال کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے علیحدہ رہیں, آ تو جائیں لیکن لڑے نہیں, فلم یقاتلوکم, اور تم سے قتال نہ کریں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ, اور وہ پیش کریں صلح کو, فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا, ان لوگوں کے خلاف تمہیں کوئی راہ نہیں دی. ستجدون آخرین یریدون یأمنوکم ویأمنو قومہم, ان قریب تم دیکھو گے ایک ایسی قوم کو جو چاہتی ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں. کلما ردو الی الفتنۃ ارکسوا فیہا, ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو کسی فتنہ و فساد کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس طرف پھر جاتے ہیں. فعلم یا تزلوکم, بس جب وہ تم سے علیحدہ نہیں رہے, وہ یلقو علیکم السلم, اور نہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی ہے, وہ یکفو ایدیہم, اور نہ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ تم سے روکے ہیں, فخذوہم, تو ان کو پکڑو, وقتلوہم, ان کو مارو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی پاؤ, وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں واضح سند دی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دونوں طرف رہنا چاہتے ہیں, اور جب بھی ابھارا جاتا ہے تمہارے خلاف لڑ پڑتے ہیں. تو کہا کہ ایسے لوگوں کو مارنے میں کوئی حرج نہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, اور کسی مسلمان مومن کے یہ شایع نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا سے, چوک کر, یعنی کوئی تیز چلایا ہے کسی جانور کو مارنے کے لیے, کسی انسان کو لگ گیا, یا روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے کوئی آدمی مارا گیا. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا, تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ پھر ایک مومن جو ہے وہ ایک گردن چھڑائے ایک مسلمان کو آزاد کرے. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا, اور جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو معروف طریقے پہ دیت ادا کرے, مگر یہ کہ وہ معافی کر دیں, اگر وہ دیت خون بہا معاف کر دیں تب اور بات ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ, اور اگر کہا کہ وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان تھا جس کو مارا گیا ہے, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ, تو پھر کیا کرنا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر وہ مقتول ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ, تو پھر دیت ادا کرنی ہے معروف طریقے پر اس کے گھر والوں کو, اور ایک مومن کی گردن چھڑانی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو پھر مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے, تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم, اس سے زیادہ سخت جو وعید ہے وہ کسی جو ہے امر پر نہیں ہے, کسی گناہ پر نہیں. جو کوئی کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کرے, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم, پہلی بات کیا ہے, اس کا بدلہ جہنم ہے, اس کی سزا جہنم ہے. خالدن فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. وَلَعَنَهُ, اور اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کرنا اس کی اتنی بڑی سزا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی جان لینا جائز نہیں ہے سوائے تین صورتوں کے, النفس بالنفس, جان کے بدلے جان, اور دوسرا آپ نے کہا السیب الزانی, جو بدکار کے جو شادی شدہ ہو, اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ, جو اپنا دین چھوڑ دے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں انارکی پھیلائے, بغاوت کر دے, وہ واجب القتل. اور ظاہر بات ہے یہ تمام چیزیں بھی, جان کے بدلے جان یا بدکار کو سزا دینا, یہ بھی خود نہیں کرنا اس کو, اس کا بھی ایک میڈیم ہے, یہ بھی ریاست کے تھرو ہوگا. اس کے سوا کسی بنیاد پر آپ کسی مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو اس کی یہ وعید ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لزوال الدنیا احون عند اللہ من قتل رجل مسلم, ایک مسلمان کے قتل سے قتل جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو ختم کر دینے سے, پوری دنیا کو زائل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کسی ایک مسلمان کی جان لے دینا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قیامت کے دن مقدمے فیصل ہوں گے وہ خون کے معاملات ہوں گے, کہ اس کو دیکھا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے, عبداللہ ابن عباس خاص طور پہ, جو یہ سمجھتے تھے کہ قتل کی جو کا جو جرم ہے نا اس کی توبہ نہیں ہو سکتی, لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جو بھی گناہ انسان کرے اگر اس کی توبہ کر لے تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور چونکہ الفاظ بہت سخت ہیں نا کہ کسی مومن کو قتل کیا تو خلود فی النار ہے. اب ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں تھیولوجیکلی, کیونکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اہل ایمان اگر ان کے اندر ایمان ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر وہ کریں تو خلود فی النار نہیں ہے, ہمیشگی کی جہنم نہیں ہے, سزا ملے گی لیکن نکال لیا جائے گا. لیکن جہاں الفاظ بہت سخت ہیں, یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور عبداللہ ابن عباس ہی کہا کرتے تھے کہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ آدمی اپنا قاتل کا ہاتھ پکڑ کے آ جائے گا اور اس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں قتل کیا. کیونکہ آپ دیکھیے نا کسی کو قتل کرنا ایک خاص لحاظ سے یہ حق العباد میں سے ہے نا, اور یہ جو تین صورتیں ہیں نا قصاص لے لو یا خون بہا لے لو یا پھر جو ہے وہ معاف کر دو, یہ تو وارثوں کا حق ہے نا. جس کو آپ نے مار دیا اس سے تو معافی لینے کا کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے نا, یعنی وہ تو اگر پیسہ لے لیا ہے یا جان کے بدلے جان لے لی ہے وہ تو وارثوں نے اپنا حق ایکسرسائز کیا ہے, اس آدمی کا حق تو پھر بھی ڈیو ہے نا جس کی گردن آپ نے ماری ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کا تو یہ خیال تھا کہ اس کی نہ توبہ قبول ہوگی اور خلود فی النار ہے اس کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. اب یہاں پر ایک اور خاص معاملے کا بیان ہے کہ مسلمان مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور مشرکین کی بستیوں میں جاتے تھے, اور وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے, تو ان سے اگر مڈ بھیڑ ہو تو کیا کیا جائے. اور ایسا واقعہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت گئی ہوئی تھی, وہاں ایک چرواہے کو دیکھا, اس کے بعد وہ بھیڑ بکریاں تھیں, اس کو جو ہے مشرک سمجھ کے قتل کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھ لیا, لیکن اس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو اس طرح کے واقعات کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم زمین میں چلو پھرو سفر کرو, فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اور جو کوئی بھی تمہیں سلام کہے تو اس کو یہ مت کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. تب تغون عرض الحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو, غنیمت کے لیے کر رہے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت غنیمتیں ہیں. کزالی کا کن تم من قبل, یہ بہت اہم جملہ ہے, تم بھی تو پہلے اسی حال میں تھے. فمن اللہ علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا. فتبینون, تو اب تحقیق کر لیا کرو, یعنی تم کو کوئی پشتینی مسلمان ہو, یعنی جتنے بھی مسلمان تھے زیادہ تر وہ تھے کہ جو پہلی نسل تھی جو مسلمان ہوئی تھی, ایسے لوگ تو بہت تھوڑے تھے کہ جو خود مسلمان ہیں ان کی اولاد بھی مسلمان ہے. کہا کہ آج سے 3 سال پہلے, 4 سال, 5 سال پہلے تم بھی انہی کی جگہ پہ تھے نا, تم بھی مشرک تھے, تم مسلمان ہو گئے, تو آج اگر یہ لوگ مشرک تھے مسلمان ہو گئے ہیں تو تم ان کا دھیان کیوں نہیں رکھ رہے. فتبینوا, سو اب تحقیق کر لیا کرو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا جو رویہ ہوتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ, یہود و نصارہ کے ساتھ, ویسٹ کے مسلمانوں کفار کے ساتھ, وہ اور طرح کا ہوتا ہے, اور جو کنورٹس ہوتے ہیں جس کو کچھ لوگ ریورٹس کہتے ہیں ان کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی کمپلیکسز نہیں ہوتے, کیونکہ بہرحال وہ سارے لوگوں کو بھگت چکے ہوتے ہیں نا, ان لوگوں میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا عصبیتیں ہیں, کیا کیا مسائل ہیں. تو جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی عصبیت نہیں برتتے جتنا اس طرح ہم جیسے مسلمان برتتے ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ سارے معاملات جھیل چکے ہوتے ہیں نا, وہ کفر میں رہ چکے ہوتے ہیں, ان لوگوں میں رہ چکے ہوتے ہیں, ان کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, برابر نہیں ہے وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہیں ان لوگوں کے کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے. یہ آیت جب پہلے نازل ہوئی تھی تو اس میں غیر اولی الضرر والا ٹکڑا نہیں تھا, پہلے آیت ایسے آئی تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں, جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے. سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جی ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو پوری چاہت رکھتے ہیں, پورا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن معذور ہیں, جا نہیں سکتے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو سب سے چھوٹا چنک نازل ہوا ہے نا, وہی جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ٹکڑا ہے غیر اولی الضرر, جو پھر یہ نازل ہوئی اور پھر اس کو یہاں ٹانک دیا گیا کہ برابر نہیں ہے وہ جو بغیر عذر کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ جو عذر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں وہ اجر میں شریک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں، نہ کوئی سفر طے کر رہے ہیں، نہ کوئی وادی قطع کر رہے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں. کیوں ہیں؟ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک لیا، ورنہ پوری چاہت تھی ان کی، چاہت کے باوجود نہیں آئے، تو ان کی نیت کی وجہ سے ان کو اجر دیا جائے گا. فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم و انفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے بہت درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، ان پر بڑا درجہ اللہ نے ان کا دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کبھی بھی فرض نہیں رہا، سوائے غزوہ تبوک کے موقع پہ جہاں نفیر عام تھی، قتال فی سبیل اللہ فضیلت کا موضوع رہا ہے. جبکہ جہاد جو ہے وہ ہم آگے جا کر بھی پڑھیں گے، وہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے. تو کہا کہ جو بیٹھے رہیں بغیر کسی عذر کے بھی، ان کا درجہ کم ہے، لیکن سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کے ذریعے. درجات منہ مغفرت و رحمہ، اور ان کے لیے درجے ہیں اللہ کی طرف سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنتُمْ، بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم اٹھاتے ہیں. قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں دبا لیے گئے تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرہ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. استطاعت ہونے کے باوجود مدینہ ہجرت کر کے نہ آنا انسان کے ایمان کو ضائع کر دینے والی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہا کہ اشتریتو، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک شرط کروں. تو آپ نے پوچھا بھائی کیا شرط کرنی ہے؟ تو کہا کہ شرط یہ کرنی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مجھے معاف کر دیا جائے، ایمنیسٹی مجھے ملے گی تو میں بیعت کرتا ہوں اسلام کی، ورنہ میں نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، یہی معاملہ حج کا بھی ہے کہ حج انسان صحیح آداب کے ساتھ کرے، ایمان کے ساتھ کرے، پچھلے تمام اعمال صاف ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ ان الحجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہجرت کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. الا المستضعفین من الرجال والنساء، سوائے ان کے کہ جو دبا لیے گئے ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو کوئی تدبیر نہیں کر پاتے اور کوئی راہ نہیں پاتے، جو دبا لیے گئے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انا بری ام من کل مسلم یقیم بین ازہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. کہا کہ میرا اس سے اعلان برات ہے. فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو کوئی بھی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ پائے گا زمین کو کہ اس میں بہت وسعت ہے اور بہت کشائش ہے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نکل گیا اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرک الموت، اور پھر اس کو موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا. اس نے ایک قدم بھی نکال لیا نیت کر کے، تو کہا کہ چاہے وہ وہاں پہنچ نہ بھی سکے تب بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات ہوتے ہیں وہ نیت پر ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ جب تم زمین میں چلو پھرو سفر کرو کہ تم نماز قصر کر لیا کرو، نماز کو کم کر لیا کرو، یعنی یہ قصر نماز ہے، اور یعنی جو چار رکعت والی نمازیں ہیں وہ سفر کے دوران جو ہیں وہ دو ہو جائیں گی. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اصل میں خاص طور پہ شروع میں جو قصر کا حکم آیا تھا وہ جنگی سفر میں تھا، غزوات میں تھا، کہ تم جب سفر میں ہو تمہیں اندیشہ ہو کہ بھائی زیادہ دیر تک ہم پڑاؤ ڈالیں گے، رکیں گے تو دشمن ہم پہ حملہ کر دیں گے. تو انیشیلی قصر کی اجازت تھی جنگی سفر میں، اسی لیے جب بعد میں اس کو عام کیا گیا تو ایک صاحب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں جو حکم آیا ہے وہ تو اندیشے کی وجہ سے ہے، تو ہم تو ہر سفر میں یہ کرتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ صدقۃن تصدق اللہ بها علیکم، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، فقبلوا صدقتہ، تو اب اللہ کے صدقے کو قبول کرو، یعنی اللہ کا صدقہ ہے. اب ہر سفر میں گویا یہ اجازت ہے، اگرچہ انیشلی یہ سفر وہ تھا کہ جو خطرے والا سفر تھا، جنگ کا سفر تھا. اب یہ سفر کتنا ہو کہ جس میں قصر ہوتی ہے وہ تفصیل ہے فقہی، وہ وہاں سے دیکھ لی جائے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب ایک اور اہم بات بیان کی گئی ہے کہ جنگوں کے موقع ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے پوری جماعت تو نماز کٹھی نہیں پڑھ سکتی، پہرا بھی دینا ہے، دشمنوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے. تو اب اگر وہاں یہ کہا جائے کہ بھئی آدھے لوگ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور آدھے بعد میں کسی اور کے ساتھ پڑھ لیں، تو کوئی تیار نہیں ہوگا. یعنی پیغمبر کی امامت میں نماز پڑھنا کوئی معمولی بات ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ شاید پتہ ہو کہ شاید آخری نماز ہو، تو اس پہ تو جھگڑا شروع ہو جائے گا نا. تو آپ دیکھیے کہ پورا قانون دیا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں اور جنگ کا موقع ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر ایسا کریں کہ آپ نماز کھڑی کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے آپ کے ساتھ ایک جماعت. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ساتھ اپنے اسلحے لے لیں، ہتھیار لے لیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب یہ سجدہ کریں تو پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ساتھ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار. یہ اس کا طریقے، کئی طریقے آئے ہیں روایات میں، جو لیکن سب سے زیادہ جو طریقہ معروف ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آدھی لوگ آ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک رکعت نماز پڑھا دیتے تھے، اور دو سجدوں کے بعد آپ بیٹھے رہتے اور وہ جو لوگ تھے وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے پیچھے چلے جاتے، پھر دوسری جماعت آگے آ جاتی، پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر آپ ان کو دوسری رکعت پڑھاتے جو ان کی پہلی رکعت ہوتی، پھر جب آپ سلام پھیر لیتے تو وہ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیتے. اس طریقے سے دو جماعتیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، اور یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے تو تم پر یک بارگی ایک حملہ جو ہے وہ کر دیں. ولا جناح علیکم ان کان بکم اعظم من مطر او کنتم مرضا ان تضعوا اسلحتکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی بارش کا معاملہ ہو یا تم مریض ہو، کہ تم اپنے اضافی جو ہتھیار ہیں وہ اتار کے رکھ لو. وخذوا حذرکم، لیکن بہرحال جو تمہاری ڈھالیں ہیں، جو حفاظت کا بندوبست ہے، وہ ضرور ساتھ لے کے چلو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل. یعنی ایک تو نماز ہے متعین، اس نماز میں اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن ایک یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، وہ سارے میری گرفت میں نہیں آتے، آپ مجھے کوئی ایک ایسی جامع بات ارشاد فرما دیں کہ مجھے آپ سے اس کے بعد کوئی بات پوچھنے کی حاجت نہ رہے. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے. فیضت مأننتم فاقیموا الصلاۃ، تو جب تم امن میں آ جاؤ، خوف جاتا رہے، تو پھر نماز قائم کرو پورے صحیح طریقے سے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر ایک مقررہ وقت پر فرض ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو ये जो दुश्मन लोग हैं इनका पीछा करने में हिम्मत ना हारो, इन तकूनू तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, अगर तुम्हें अलम हो रहा है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम बेआराम हो रहे हो, तो वो भी तो बेआराम हो रहे हैं। वह तर्जून मिनल्लाही माला यर्जून, हालांकि तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो वो रखते ही नहीं, जो अपने लात व मनात और उज़्ज़ा के लिए लड़ रहे हैं उनको तो तवक्कुआत भी कोई नहीं, जबकि तुम तो अल्लाह से बड़े अजर का जो है वो तुम तलब रखते हो। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिलहक लितहकुम बैनन्नास बिमा अराकल्लाह, बेशक ए नबी हमने आपकी तरफ ये किताब हक के साथ उतारी है ताकि आप लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दें उस बुनियाद पर जो अल्लाह आपको सुझाता है। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, और ए नबी आप जो दगाबाज हैं, जो खाइन हैं, उनकी तरफ से आप झगड़ा ना करें, उनकी हिमायती ना बने। ये एक वाक़िया है इसके शान नज़ूल में कि बनू ज़फ़र एक कबीला था, उसके एक साहिब थे बशीर बिन उबैरिक, उन्होंने एक अंसारी की ज़रा चोरी कर ली और जब उनको पता लगा कि भाई मुझ तक पहुंचने वाले हैं, लोग पकड़ लेंगे, तो एक यहूदी के दरवाजे पे जाके उसको फेंक दिया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर ये कबीला अल्लाह के नबी के पास आ गया कि देखिए जी इस यहूदी ने जो है फ़लाँ अंसारी की ज़रा जो है वो चुराई है, और ऐसा अपना आर्गूमेंट दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब था कि आप उसके हक़ में फ़ैसला कर देते कि वही के ज़रिए आपको बता दिया गया। और चूंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह के नबी तो फ़ैसला करेंगे ना, जो सामने दलाइल होंगे, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मेरे पास अपने झगड़े लेकर आते हो और तुम में से कोई आदमी अलहनु बिबाज ज़्यादा आर्टिकुलेट होता है, ज़्यादा चरब ज़बान होता है, ज़्यादा जो है वो दलाइल देता है, मैं उसके हक़ में फ़ैसला दे देता हूँ हालांकि वो चीज़ उसकी नहीं होती। तो कहा कि अगर कोई मुझसे ज़मीन का कोई टुकड़ा इस तरह का लेकर जाएगा फ़ैसला करवा कर, तो मुझसे भी वो जहन्नुम का टुकड़ा लेकर जाएगा। यानी ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर है ना कि जी मेरे हक़ में तो फ़ैसला हुआ हुआ है हालांकि आपको पता है कि आपने जुल्म किया है, इसीलिए हमारे यहाँ दो इस्तलाहात इस्तेमाल होती है, दयानतन व कज़ाअन। कज़ाअन फ़ैसला हो गया आपके हक़ में, दयानतन ठीक नहीं है, अल्लाह के यहाँ आप माखूज होंगे। तो यहाँ कहा कि अल्लाह के नबी आप उनके हक़ में जो है वो जो है झगड़ा ना करें। वस्तग़फिरिल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए, इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख्तानून अनफुसहुम, और आप झगड़ा मत कीजिए उन लोगों की तरफ से जो दगाबाज हैं, जो अपने जी में दगा रखते हैं, ख़यानत करते हैं। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता हर उस शख्स को कि जो दगाबाज है और गुनाहगार है। यस्तख़फून मिनन्नास, ये छुपते हैं, ये शर्म करते हैं लोगों से। वला यस्तख़फून मिनल्लाह, और न शर्म करते हैं न छुपते हैं अल्लाह से। वहुवा माहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, हालाँकि वो अल्लाह उनके साथ होता है जब वो मशवरे करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिस पे अल्लाह राज़ी नहीं है। वकानल्लाहु बिमा यामलून मुहीता, और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह ने उसका इहाता किया हुआ है। हा अंतुम हा उलाई जादल तुम अनहुम फिल हयात दुनिया, सुनते हो ये तुम्ही लोग हो जो झगड़ा करते हो इनकी तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में। फ़मई युजादिल्लाह अनहुम यौमल क़ियामा, तो क़्यामत के दिन इनकी तरफ से कौन मुजादला करेगा, कौन आर्गू करेगा अल्लाह की जनाब में। अम्मन यकून अलैहिम वकीला, या कौन होगा उनका कारसाज़, उनका वकील। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ़सहू, और जो कोई भी कोई गुनाह करे या अपनी जानों में जुल्म ढाए। सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे। यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो वो पाएगा अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहू अला नफ़्सी, और जो कोई भी कोई गुनाह कमाएगा तो वो अपने ही हक़ में उसका वबाल है, यानी उसकी जो उसका जो कसब है वो उसी के ऊपर पड़ेगा, उसका गुनाह उसी के ऊपर जाएगा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन, और जो कोई गलती करे, कोई ख़ता करे या गुनाह कमाए। सुम्मा यर्मी बिही बरीअन, और फिर उसका इल्ज़ाम उसकी तोहमत लगा दे किसी बरी पर, किसी ऐसे शख्स पर कि जो बरी उज़िम्मा है, गुनाह खुद किया है, जुर्म खुद किया है, किसी और के सर थोप दे। फ़कद इहतमल बुहतान व इस्म मुबीना, तो उसने बहुत बड़ा तूफ़ान उठाया और बहुत वाज़े गुनाह कमाया। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।